الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروسی پڑھ لیجیے سوچ رہا ہے اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جب سے وفاقی حکومت کی طرف سے بجٹ اناؤنس ہوا ہے، عوام خصوصاً سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں کہ اس بجٹ میں انہیں یا غریب کو پراپر ریلیف نہیں ملا ہے. پاکستان کی نصف سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور غربت کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے. دنیا میں خوراک، پینے کا صاف پانی، تعلیم اور صحت کی سہولت، سر چھپانے کے لیے مکان، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، اور لوگوں کی خاصی بڑی تعداد ان سے محروم ہے. نومولود بچوں کی یہ تعداد خوراک کی کمی کی وجہ سے کم عمری میں ہی دم توڑ جاتی ہے، اور علاج کی سہولتوں سے محروم خواتین دوران زچگی انتقال کر جاتی ہیں. یہ معاشرے کی ایک تصویر ہے، اور انسانی معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان طرز زندگی میں فرق بڑھتا جا رہا ہے. ایک طرف لوگ محلات میں اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں، تو دوسری طرف لوگ جانوروں کے ساتھ پانی پیتے اور جھونپڑیوں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. اس صورتحال میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اس کیفیت میں توازن اور اعتدال کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ بہت وسیع موضوع ہے. لیکن آج کی گزارشات میں اسی موضوع کی مناسبت سے قرآن و سنت کی چند تعلیمات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات سنیں گے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے: غربت پر قابو پانے کے اسلامی اصول بنیادی طور پر کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، غربت با بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے، مسائل کی بنیاد ہے، اور وسائل رزق سے محروم انسان بہت سے شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، پانچ رکن اسلام دے تے چھواں دساں روٹیاں، پانچ رکن اسلام دے تے چھواں دساں روٹیاں، تے جے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سب گلاں کھوٹیاں۔ یہ حقیقت ہے کہ غربت انسان کو دوسروں کا دست نگر اور سماجی حوالے سے غیر محفوظ اور بے توقیر بنا دیتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا، اذا قل مال العبد قل صدیقہ وضاقت علیہ عبدہ وسماؤہ واصبح لا یدری وان کان حازما اقدامہ خیر ام وراؤہ، کہ جس کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے یا بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی دوست اور برادری میں برادری کا فرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے دوست بہت تھوڑے، رشتہ دار اسے چھوڑ جاتے ہیں، اور زمین اور آسمان اس کے لیے تنگ ہو کے رہ جاتا ہے، اور اگرچہ وہ بڑا دانش مند اور دور اندیش اور سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ آگے بڑھنا بہتر ہے یا پیچھے رہنا بہتر ہے۔ وہ غربت کی وجہ سے بہت سی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا پاتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، غربت ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، میں نے دنیا کی تلخیوں کو چکھا ہے، میں نے دنیا کی تلخیوں کو چکھا ہے، مگر کوئی شے غربت اور افلاس جتنی تلخ اور ناگوار مجھے محسوس نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات فقر اور غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کاروباری آدمی تھے، اور کاروبار کی وجہ سے مالی فراوانی بھی میسر تھی۔ کسی آدمی نے ان سے کہا کہ آپ تو بہت دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں، دنیا کے بڑے قریب ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میاں اس مال نے ہی مجھے دنیا سے بچا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کرتے تھے، اتجروا واکتسبوا، تجارت کرو اور جائز ذرائع سے حلال مال کماؤ، انکم فی زمان، اس لیے کہ آج تم ایسے دور میں ہو کہ اذا احتاج احدکم کان اول ما یاکل دینہ، آج تم اس دور میں ہو کہ آج اگر کوئی محتاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی قیمتی متاع دین اور ایمان کو بیچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے مالی مفادات کے لیے دین بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک موقع پر جا جب آپ کے پاس کچھ درہم اور دینار اس زمانے کے سکے سامنے پڑے ہوئے تھے تو انہیں ایسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا، لولا ہا لتمندل بی بنو العباس، اے لولا ہذا المال لاتخذونی کل منزیل یسخروننی لمصالحہم، اگر میرے پاس یہ پیسے اور مال نہ ہوتا تو برسر اقتدار بنو العباس مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتے. منزیل رومال کو کہتے ہیں، اور عربی کا یہ مقولہ ہے کہ من اضاع مالہ فقد اضاع الاکرمین الدین والعرض، جو اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے اور غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے وہ دو معزز اور مکرم چیزوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے، ایک دین اور دوسرے ناموس، عزت اور وقار. غربت کی اور امارت کی بات کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا تقسیم کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ تعالی انسانوں کو ان کے ظرف کے مطابق مالی فراوانی نصیب کرتا ہے. اگر سب کو ایک جیسا کر دیتا تو لوگ سرکشی اور نافرمانی میں بہت آگے بڑھتے. قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر ہر طرف مال کی فراوانی ہو جاتی اور سب کو ایک جیسا مل جاتا تو بہت سے لوگ سرکشی اور فتن و فساد میں سے زمین کو بھر دیتے. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے ایک مخصوص مقدار اور بجٹ کے مطابق اتارتا ہے. اور رزق کی تقسیم میں یہ تفاوت نظام زندگی چلانے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، زندگی گزارنے کے اسباب کو بانٹ رکھا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور اس حوالے سے مال میں کچھ لوگوں کو دوسروں پر درجے حاصل ہیں. لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، ورنہ کوئی کام کرنے والا اور سارے نظام کو چلانے والا، نظام زندگی کو چلانے والا مشکل سے میسر آتا. اگر کسان فارغ ہوتا مالی حوالے سے تو اسے فصل اگانے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی. اسی طرح تمام محنت کشوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کی ضرورتیں دوسروں کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہیں تاکہ وہ اس نظام کو جاری رکھیں جو انسانوں کے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ آیت قرآن کریم میں دو مقامات پر آئی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مالی فراوانی اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی، دنیا میں بعض گروہوں کو، ازواجا منہم، بعض گروہوں کو ہم نے مالی حوالے سے، دنیاوی ساز و سامان کے حوالے سے بڑا نواز رکھا ہے، آپ ان کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھیے، اس لیے کہ لنفتنہم فیہ، یہ ایک آزمائش ہے جس میں ہم نے انہیں ڈال دیا. جس آدمی کو آپ 10 روپے دیں اور اس سے کہیں کہ جاؤ بازار سے ایک مارکر لے کر آؤ، اس سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ بل کہاں ہے، لیکن جس کو آپ 5,000 کا نوٹ دیں اور اس سے کہیں کہ یہ چیزیں لانی ہیں، تو واپس آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ ذرا حساب بتاؤ کیا 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 خرچ ہوا ہے، کیا کرتی ہے. فرمایا کہ جس کو رزق کم دیا گیا ہے اس کے لیے حساب بھی یقیناً کم ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ انسانی معاشرے میں یا مسلم معاشرے میں نیک اور صالح معاشرہ وہ قرار پاتا ہے اور نیکی کا تصور واضح کرتے ہوئے، نیکی کا وسیع تر تصور واضح کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا آیت البر میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جس کو ہم نے مال دیا ہے اب وہ ہماری خوشنودی اور رضا کے لیے ان 6 مصارف میں اپنا مال کھپائے گا، اور تکافل اجتماعی یا اجتماعی کفالتی نظام کے تحت وسائل رزق کے حصول کی محنت میں پیچھے رہ جانے والے افراد کی امداد کا ایک نظام قائم کرے گا. اور وہ آیت کا ترجمہ سنیے، آت المال علی حبہ، ہماری محبت کی خاطر یا مال کی چاہت کے باوجود وہ خرچ کرے گا مال کن پر؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر، والیتاما، یتیموں پر، والمساکین، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل ضرورت مند مسافروں پر، والسائلین اور مانگنے والے اپنی احتیاج کو ظاہر کرنے والوں پر، وفر رقاب اور جن کی گردنیں غلامی کی صورت میں یا قرض تلے دبی ہوئی ہیں ان کو آزاد کرانے. غریب کو غریب تو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اسے حقیر نہیں سمجھنا. مالداروں سے یہ کہا گیا ہے کہ غریبوں کو حقیر اور کیڑے مکوڑے نہ سمجھو، ان کی عزت نفس مجروح نہ کرو، اور عزت کی پیمائش دولت سے نہ کرو. آپ ذرا دیکھیں معاشرے کے کمزور اور مسکین طبقوں کو اللہ کے حبیب نے کیسے عزت دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم احینی مسکینن، اے اللہ میں زندہ رہوں تو مسکنت کی حالت میں رہوں، وامتنی مسکینن، اور میں دنیا سے رخصت ہوں تو مسکنت کی حالت میں تیرے حضور میں مسکین مسکنت کی حالت میں، وحشرنی فی زمرت المساکین، اور مجھے کل قیامت کے دن مسکینوں میں میرا شمار ہو. فقالت عائشہ لما یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم بأربعین خریفا، یہ جن کو تم مسکین اور غریب دیکھتی ہو یہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی بہت عرصہ پہلے چلے جائیں گے. یا عائشہ لا ترد دل مسکین ولو بشق تمرت، عائشہ اگر کوئی مسکین دروازے پہ آ جائے تو اسے واپس نہ لوٹانا، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اسے دے دیا جائے تب بھی اسی کو سمجھنا کہ بہرحال اس کی مدد ہو گئی. اب ذرا غور کیجئے، غربت کے حوالے سے سب سے پہلے جس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے اور جس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ غربت کو عام کرنے کے اسباب کی نشاندہی اور غربت کے اسباب کا سدباب ضروری ہے، ان کا راستہ بند کرنا ضروری ہے.
غربت کے نمایاں اسباب کیا ہیں؟
غربت کے نمایاں اسباب میں ایک بڑا سبب سودی نظام معیشت ہے، جس میں جکڑا جانے والا انسان اپنا سب کچھ بیچ کر بھی مقروض رہتا ہے۔ غربت کو عام کرنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، تشریح کا وقت نہیں۔ غربت کے عام ہونے کا ایک بڑا سبب ناقص پلاننگ ہے، ناقص منصوبہ بندی۔ غربت کے عام ہونے کا ایک بڑا سبب قومی وسائل پر مخصوص افراد اور چند خاندانوں کی اجارہ داری۔ غربت کے عام ہونے کا ایک بڑا سبب بددیانتی اور کرپشن ہے۔ غربت کے عام ہونے کا ایک سبب کام چوری کی عادت ہے، فضول خرچی ہے، نمود و نمائش پر مبنی کلچر ہے، جنگیں ہیں، بد امنی ہے، اور غیر پیداواری مقاصد کے لیے دولت کا بے دریغ استعمال، ڈیٹ انویسٹمنٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ اور غربت پر قابو پانے کی چند بنیادی راہیں، کیونکہ بات دینی حوالے سے ہو رہی ہے اس لیے سب سے پہلے اس بات کو میں بیان کروں گا۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ دولت کا حقیقی مالک اللہ ہے، تو پھر غربت کے خاتمے کے لیے مال کے مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مال کا جو حقیقی مالک ہے، قرآن نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، جو اللہ کی ناراضی سے بچنا شروع کر دیتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرب اور مشکل سے نکلنے کی راہیں بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف میں ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے تجویز کردہ غربت کے خاتمے کے اصولوں کو تو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، کبھی ان پر بھی نگاہ رکھیں جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کی اعلی سطح پر آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ما انزل الیہم من ربہم کو اگر نافذ کر لیں تو ان پر آسمان سے بھی رزق برسے اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے کھول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا نا کہ ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کو لازم پکڑو، پھر تمہیں ہر طرح سے تمہاری مدد ہوگی۔ پوری آیت کا ترجمہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، قرآن نے کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم نے الہ مان لیا ہے اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق طلب کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اور حقیقی بات یہ ہے کہ جب ہم نے مان لیا ہے کہ سرمایہ اور مال اس کے پاس ہے جو اس کا حقیقی مالک ہے، تو مالک سے تعلق مضبوط کریں تو خود بخود سرمایہ انشاءاللہ اور مال میسر آئے گا. ایک بات. دوسری بات، انسانی معاشرے میں دولت کی گردش، دولت چند گھرانوں اور افراد کے ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے. کیلا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں سمٹے نہیں، بلکہ جو پیداواری عمل کرنے والے ہیں پہلے تو دولت کی تقسیم ان میں ہوگی، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان میں ہو، پھر دولت کی تقسیم کا عمل دوبارہ شروع ہو کر دولت کو ان افراد تک لے جایا جائے جو کسی مجبوری کی وجہ سے پیداواری یا دولت کے عمل میں شریک نہیں ہو سکتے. اب ذرا غور کیجئے اس پر. اللہ تعالی نے مالداروں سے فرمایا ہے کہ تم اس مال میں امین اور نگران ہو، مال حقیقتاً ہمارا ہے. وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ کا ہے اور اس نے تمہیں دیا. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آنے لگے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور تم یہ کہو کہ یا اللہ اے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے. فاصدق واکم من الصالحین، اب میں خرچ کروں گا لیکن اب مہلت نہیں ملے گی. اس لیے جو شخص تندرستی اور صحت مندی کی حالت میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ کی طرف سے اس کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کیے جانے والے 100 روپے پر اس کا 1 روپیہ بھاری. اسی طرح ہمارے دین نے دولت کی ریڈسٹریبیوشن کا ایک نظام دیا ہے صدقات واجبہ کی صورت میں. زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، وہ مال جسے صدقہ کرنے کی نظر مانی ہوئی ہے، ان کے ذریعے ان احکام پر عمل کر کے غربا تک دولت پہنچتی ہے. اسی طرح کچھ نفقات ہیں، مثلا شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہے، اور والدین پر نابالغ اولاد کی کفالت لازم ہے، اور بالغ اولاد پر بوڑھے والدین کی کفالت لازم ہے. اسی طرح کفاروں کا ایک نظام ہے، کفارہ زہار میں، یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسا کہہ دیتا ہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح یا بہن کی طرح حرام ہے، تو اب اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. قسم اگر کھا لیتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے، اور فیوچر کے بارے میں قسم کھائی اور غلط کھائی، تو اسے توڑنا لازم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. حالت احرام میں شکار کر لیا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. نظر مانی ہے، ولیوفو نذورہم، اپنی نظروں کو پورا کرو. یہ تمام صورتیں معاشرے کے ضرورت مند افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح تیسری چیز میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، وراثت کی پراپر تقسیم ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وراثت کی تقسیم ایک غیر اختیاری اجباری انتقال ملکیت ہے، یعنی جس کے ذریعے سے متوفا کا چھوڑا ہوا مال، یہ جس کو ہم عام طور پر متوفی کہتے ہیں، یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ متوفا ہے، اس لیے کہ متوفی تو اللہ تعالی ہے، متوفی کا معنی ہے موت دینے والا. تو متوفی نہ پڑا کریں، متوفی تو اللہ تعالی ہے، موت دینے والے، وفات دینے والے، متوفا ہے. جیسے من مسمی کی جگہ من مسما ہے، یعنی جس کا نام رکھا گیا. بعض دفعہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں، معاف کیجئے. آپ سب جانتے ہیں متوفا کا چھوڑا ہوا مال ورثہ میں منتقل ہو جائے، اس کو قرآن نے کہا ہے فریضت من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ ہیں. یوصیکم اللہ، اللہ نے خاص طور پر تمہیں حکم دیا ہے ان کی ادائیگی کا. ان اقدامات سے وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو لا محدود دولت کا ارتکاز ختم ہوتا ہے، جاگیردارانہ نظام آہستہ آہستہ دم توڑ جاتا ہے، اور معاشرے کے تمام طبقات دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور چوتھی چیز غربت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے دین نے تجویز کی ہے وہ ہے ریاستی ملکیت میں موجود بنجر زمینوں کو ان افراد کے سپرد کیا جائے جن کے پاس زمینیں نہیں. ہماری لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے، تھر میں موجود لوگ، ہمارے لوگ، ہمارے حصے کا جو تھر ہے اس میں لوگ پیاسے مر رہے ہیں. وہاں کے بہترین عمدہ پرندے، مور، آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اور بالکل ہمارے ساتھ متصل جو بھارت کا سر ہے، تھر ہے، بھارتی صوبے راجستھان کے لوگ اسی صحرا میں انگور کاشت کر کے لاکھوں کما رہے ہیں. ہم بھی بہتر منصوبہ بندی کر کے اپنی زمینوں کو آباد کر کے ملکی خزانے میں وسیع وسائل کا اضافہ کر سکتے ہیں اور غربت میں کمی لا سکتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ترغیب دی، فرمایا من عمر ارضا لیست لأحد فهو احق بها، جو شخص کسی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے اور وہ کسی کی نہیں ہے تو یہ اس کا مالک ہے اور زیادہ حقدار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اقطع الزبیر ارضم بخیبر فیہا شجر ونخل، خیبر کے علاقے کی زمین حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. مقصود اس سے کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین آباد ہو اور لوگ ان سے وابستہ ہوں، کاروبار پھیلے اور غربت مٹے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں،
جناب انہوں نے نا اعلان کر دیا دس منٹ لے
کے، اسی طرح یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے، بچت کو فروغ دینا، اس سے بھی غربت کنٹرول ہوتی ہے. بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ان کا دائرہ محدود کرنا. دیکھو ضرورت کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا دائرہ جتنا پھیلاتے جائیں گے پھیلتا جائے گا، اور جتنا اس کو محدود کریں گے اتنا محدود ہوتا چلا جائے گا. اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا بلکہ تھوڑے سے سمٹے ہی رکھنا. اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ما عالم اقتصد، جو اخراجات میں توازن رکھتا ہے وہ کبھی تندرست نہیں ہو. فرمایا الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ، اخراجات کو کنٹرول کرنا اور توازن برقرار رکھنا یہ نصف معیشت ہے. اور اسی طرح ناگہانی حالات، خدا نخواستہ بیماری آ جاتی ہے، بیوی بچوں کی آئندہ کی ضروریات کے لیے ان کا خیال رکھنے کی خاطر بچت کرنا، اس کا حضور نے ترغیب دی ہے. فرمایا انک انتظر ورثتک اغنیا خیر من انتظرہم عالتا یتکففون الناس، فرمایا تو دنیا سے چلا جائے اس حال میں جائے کہ تو اپنے ورثہ کو اس پوزیشن میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں،
اس سے بہتر ہے کہ کچھ ان کے لیے بچت کر کے جا تاکہ وہ پریشانی سے بچ رہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کچھ مال اپنے پاس روک کے رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اولاد بھی تمہاری عزت کرے گی. اگر مکان ان کے نام لگا دیا تو پھر وہ ہو سکتا ہے دھکے مار کے باہر ہی نکال دے. اللہ اکبر. اللہ خیبر کی جنگ کے موقع پر نبی جنگ خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اہل خانہ کے لیے خیبر کی آمدنی میں سے ایک سال کا خرچ گھروں میں ڈلوا دیا کرتے تھے. وہ لازمی بات ہے خرچ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارے یہاں ہے، خیر سے اور باقی رقم اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے. لہذا بچت کو فروغ دینے کے لیے سادگی اور کفایت شعاری کو بہرحال ہمیں اپنانا ہوگا. اسراف اور تبذیر سے بچنا ہے، نام و نمود اور جھوٹی شہرت کی خاطر پیسہ ضائع کرنے سے بچنا ہے. میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستانی قوم کا سب سے زیادہ سرمایہ ایک بات پر خرچ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. بس یہ جتنے بیوٹی پارلرز ہیں جہاں بوڑھے بوڑھیاں چھوٹے بڑے سب جا رہے ہیں، کیوں؟ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں، میری گاڑی دوسروں سے بہتر، میرا مکان دوسروں سے بہتر، میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. اور تمام تر جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، یہ اس پر ساری محنت صرف ہو رہی. اور میرے بزرگوں اور دوستو، بچت کے ذریعے سرمایہ کاری یعنی بچتوں کو جائز ذرائع مال کے حصول کے جائز ذرائع پر کھپایا جائے تاکہ کاروبار کے مواقع بڑھیں اور روزگار کی صورتیں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کا واقعہ بیان کیا جو غار میں چھپے تھے بارش سے بچنے کے لیے اور پتھر آگے آ گیا تھا. ان میں سے ایک وہ ہے جس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پاس مزدور نے شام تک مزدوری کی اور اجرت لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کو کاروبار میں لگا دیا اور جب وہ واپس آیا تو بہت سی بکریاں اور بہت سی گائے اور بہت سے مویشی اس کے مال کے بڑھنے کی وجہ سے اس سطح پر پہنچ گیا تھا اور وہ سارا میں نے اس کے سپرد کر دیا. حضور نے خود فرمایا ہے الم ولی یتیما له مال فلیتجر به، جو یتیم کے مال کا ولی بنے اور یتیم اب کچھ کر نہیں سکتا تو آہستہ آہستہ مال تو نیچے چلا جائے گا، مال کی جو ویلیو ہے وہ گھٹتی چلی جائے گی، تو بہتر ہے کہ اسے جائز ذرائع میں تجارت میں کھپائے تاکہ آگے بڑھے مال. اور اسی طرح محنت کے مزاج کی حوصلہ افزائی کی جائے. آپ جانتے ہیں کہ معاشی ترقی میں دو چیزیں کار فرما ہیں، ناگزیر ہیں، ایک سرمایہ اور دوسرے محنت، اور ہم نے بغیر محنت کے مال حاصل کرنے کا مزاج بری طرح سے بنا لیا ہے، اور بغیر محنت کے مال حاصل کرنے کا جو مال حاصل کرنا ہے اس کے اکثر ذرائع حرام ہیں، جوا، لاٹری. ملازمت کے لیے جو لوگ آتے ہیں اکثر مجھے کہتے ہیں یا آپ کو بھی کہتے ہیں او جی ٹیوب ویل آپریٹر مجھے لگوا دے، ٹیوب ویل آپریٹر. میں نے کہا یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بٹن اوپر سے نیچے کرنا اور چار پانچ گھنٹے کے بعد پھر نیچے سے اوپر کرنا، بڑا مشکل کام. ہر آدمی یہ کام چاہ رہا ہے، محنت کا مزاج نہیں. حضرت سعد لوہار تھے، نبی اکرم لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کے آلات تیار کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوا، ان کے ہاتھ بہت کھردرے تھے، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ تمہارے کھردرے ہیں کیوں؟ کہا یا رسول اللہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہوں، آپ نے ان ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا ہاذہ ید یحبہ اللہ ورسولہ، یہ وہ ہاتھ ہیں جو اللہ کو بھی محبوب ہیں، اس کے حبیب کو بھی محبوب ہیں. ہمارے دین نے محنت کو بڑا سراہا ہے، اور میرے بزرگوں اور دوستوں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں نمایاں صاحب ثروت لوگ محنت کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. میں لاہور میں فلیمنگ روڈ پر ایک چھوٹی سی دکان، ایک مٹھائی والے کی اور ایک صابن والے کی، اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں ان کا نام ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سید فرید الوحیدی 1961 میں عرب میں گئے، یہ 1950 میں علی گڑھ سے انہوں نے ایم اے عربی کیا، اور 10 روپے قرض لے کر سرمے کی ٹکیاں حاصل کی اور کھرل کسی سے مانگ کر ان میں ان کو پیسا اور پیک کیا شیشیوں میں اور بیچنا شروع کیا. کام نہیں چلا، عرب چلے گئے، وہاں جا کے ملازمتیں تلاش کی نہیں ملی، وہاں تنگ آ کر انہوں نے ایڈورٹائزنگ ایک کمپنی بنا لی اور محنت کی اور خوب محنت کی. آج عرب دنیا میں ان کی کمپنی الوحیدی ایڈورٹائزنگ بزنس میں تیسرے نمبر پر. تجارت کو فروغ دینے کے لیے چھوٹی سطح پر کام شروع کیا جائے، گھریلو صنعت کو رواج دیا جائے، ہمت کریں اور محنت کا مزاج اپنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرأت مند تاجر رزق پاتا ہے اور بزدل تاجر محروم رہتا ہے، الجامع الصغیر میں رواج. آپ دیکھیں سعودی عرب میں ماشاءاللہ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، البیک ایک بہت معروف وہاں روسٹ مرغا جہاں سے ملتا ہے، البیک کے مالک نے 1974 میں ایک ریسٹورنٹ کھولا، والد صاحب اور دو بیٹے، پورے سال میں صرف 100 گاہک آئے، پورے سال میں 100 گاہک آئے. والد صاحب فوت ہو گئے، دونوں بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، بہت دشواری میں تھے، پریشانی میں، جس کمپنی کی سے معاہدہ تھا ان کا اس نے معذرت کر لی، اور پھر انہوں نے البیک کے نام سے اپنا کام شروع کیا. آج صرف سعودی عرب میں 50 سے زائد ان کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اور اس قدر چکن استعمال ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے مزید شاخیں کھولنے سے روک دیا ہے. یہ کے ایف سی کا مالک صرف چکن مرغی کو خاص طور پر پکانے کا ماہر تھا، پاس کچھ بھی نہیں، 65 سال کی عمر میں گھر سے باہر نکلا، 1009 افراد سے ملا جو ریسٹوران کھولے ہوئے تھے، 1009 افراد جو ریسٹوران کے مالک تھے ان سے ملا کہ مجھے یہاں رکھ لو شراکت کی بنیاد پر، کچھ پیسے مجھے دے دینا کچھ تم لینا. ایک آدمی تیار ہوا کہ ٹھیک ہے میں اور آپ مل کر کاروبار کرتے ہیں. آج دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے ان کا کیا حال. برینٹ دمے کا مریض تھا، ایک ایک ڈالر کو ترستا تھا، 10 سال کا تھا کہ والدین میں طلاق ہو گئی، خودکشی تک نوبت آئی، لیکن پھر تعلیم شروع کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک دوست سے مل کر ٹائفون سپورٹس ویئر لمیٹڈ کے نام سے سپورٹس کا سامان بنانا شروع کیا. 15 سال کے صرف محدود عرصے میں اس کی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی بن گئی. اور ملٹی ملین ڈالر تک وہ پہنچ گیا. اس لیے آخر میں یہ کہوں گا، ایک تو ضرورت مندوں کو قرض دے کر کاروبار کرنے کی ترغیب دی جائے، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور آخر میں میں آپ سے عرض کروں گا اللہ سے رزق حلال میں برکت کی دعا کی جائے. ہم نے دعائیں چھوڑ دی، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اس حوالے سے مانگنا ہے. کراچی کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے حالات فوت ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک تاجر ہے، اس نے کہا یہ آپ اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں بار بار، یہ نماز کی روزے کی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں ہر لحاظ سے اب مالی طور پر مستحکم ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کی اولاد کو بھکاریوں کی طرح مانگتے ہوئے دیکھا، سب کچھ ختم ہو گیا. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اے اللہ انس کے رزق میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. فرماتے ہیں دعا ایسے پوری ہوئی کہ میرے پاس اتنا مال آیا کہ سونے کی اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے کے ساتھ توڑا کرتا تھا، اور درہم اور دینار کا ڈھیر بعض دفعہ میرے گھر میں اتنا لگ جاتا کہ پیچھے آپ ہی چپ جاتا. زندگی میں 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے گئے، اور عمر بن اور حلال رزق مانگے. عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ترکے میں ہر بیٹے کو صرف 19 درہم ملے، یہ بھی بادشاہ تھا، یہ بھی حکمران تھا، ترکے میں صرف 19 روپے ہر بیٹے کو ملے. اور ادھر ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ درہم ملے وراثت میں. لیکن عبد الرحم علامہ ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے کہ عبد الرحمن ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے رزق کے بیٹوں کے رزق میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ایک دن اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہدین کو 100 گھوڑے انہوں نے ایک دن میں مہیا کیے وقت، اور ہشام کے بیٹوں کو میں نے بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. ہم غربت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل صورت یہ ہے کہ عمراء غربا کے سروں پر ہاتھ رکھیں، ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور زکوٰۃ اس انداز سے ادا کریں کہ یہ 5-5 روپے 10-10 روپے، یہ 5-5 100 روپے 10-10 ہزار روپے کی تقسیم کر کے اس طرح اس نظام کو برباد کرنے کی بجائے ان کو کھڑا کریں ان کے پاؤں پر، تاکہ وہ آئندہ ایک وقت کے بعد لوگوں میں زکات بانٹنے والے بنے. اور اخراجات پر کنٹرول اور ضروریات کا دائرہ محدود کرنا، اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واپس آ رہا ہوں.